من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصالحين صريخ المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتضاعف الزمان علينا. فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبتغي البتغي الطامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المصدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد جاء في التنذير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين. قبل اس کے لیے اپنی گفتگو کا آغاز کروں چونکہ بعد میں آنے والوں کو زحمتوں کا سامنا ہوتا ہے اور ابھی آگے کی طرف جگہ خالی ہے. لہٰذا گزارش ہے کہ ذرا زحمت فرمائیں اور ممبر سے قریب ہونے کی کوشش سلسل تین دنوں سے جس آیہ وافی دائیں کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں یہ سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 162 اور 163 ان دو آیتوں میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے اور خطاب کا آغاز لفظ قل سے ہو رہا ہے. یعنی یہ آیت اور یہ خطاب بظاہر پیغمبر سے لیکن حقیقتاً پیغام ہے دوسروں کے لیے. ارشاد ہے کہ اے میرے حبیب اے میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری نمازیں میری عبادتیں میری زندگی میری موت یہ سب اللہ کے لیے. وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کی جانب سے میں اس امر پہ مامور بھی ہوں اور میں اس کے سامنے سر تسلیم کرنے خم کرنے والوں میں سب سے پہلی فرد ہوں۔ ممکن ہے کہ بعض حضرات اس سے قبل کی دو مجلسوں میں تشریف نہ لائے ہوں، ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ موضوع ہے قانون مرکزیت اور اسلام۔ مجھے اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے تمام عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، لیکن آج چند کلمات سب سے پہلے اس آیت کے سلسلے میں کہ وہ کون سا اہم ترین پیغام ہے کہ جو پیغمبر کے ذریعے دوسروں کو دیا جا رہا ہے، اور اس پیغام کا قانون مرکزیت سے ربط کیا ہے۔ بظاہر اس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادتیں، عبادتوں میں سب کچھ آ گیا۔ نماز کا الگ سے تذکرہ ہے، لیکن پھر نسکی جو کہہ دیا ہے، نسکی میں تمام عبادتیں، روزہ اس میں شامل ہے، حج اس میں شامل ہے، زکات اس میں شامل ہے، جہاد اس میں شامل ہے، امر بالمعروف اس میں شامل ہے، نہی عن المنکر اس میں شامل ہے، حقوق کی ادائیگی اس میں شامل ہے، انفرادی امور اس میں شامل ہے، اجتماعی مسائل اس میں شامل ہے، تمام عبادتیں، میرا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، میری زندگی اور زندگی کے ساتھ ساتھ میری موت، یہ سب اللہ کے لیے، یعنی میری پوری زندگی کا، میرے پورے وجود کا مرکز اگر کوئی ہے تو وہ خدا کے پر پڑے گا۔ لیکن آئے شروع ہو رہی لفظ بولس کہہ دیجیے حضیران محترم، قرآن کا یہ مزاج ہے اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جب بھی انسانوں سے گفتگو کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ جن انسانوں سے گفتگو ہو رہی ہے ان کا تعلق کس گروہ سے، یعنی صاحبان ایمان سے بات ہو رہی ہے یا صاحبان کفر و نفاق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر صاحبان ایمان سے بات ہے تو قرآن براہ راست ان سے خطاب کرتا ہے، توجہ، براہ راست ان سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، پیغمبر کو درمیان میں واسطہ نہیں بناتا، ذہن بھی بات میں محفوظ ہے، جہاں کہیں اللہ صاحبان ایمان کو مخاطب کرتا ہے وہاں اپنے نبی کو درمیان میں واسطہ نہیں قرار دیتا، پیغام جا رہا ہے پیغمبر کے وسیلے سے، مگر خطاب براہ راست ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں آیتیں بڑی بڑی جہاں براہ راست صاحبان ایمان کو خطاب کیا گیا، لیکن جہاں کہیں غیر مومنوں کو خطاب کیا گیا ہے، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ منافق ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے وہ خود پرست ہوں، چاہے وہ بے دین ہوں، جہاں کہیں غیر مومن سے غیر صاحبان ایمان سے گفتگو ہوئی وہاں پیغمبر کو وسیلہ بنایا، پیغمبر کو وسیلہ، نبی آپ کہہ دیجئے، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ کتنی آیتیں ہیں جو لفظ پھل سے شروع ہوتی ہیں، کتنے سورے ہیں جو لفظ پھل سے شروع ہوتے ہیں، قل ھو اللہ احد، بچوں مشرکوں سے گفتگو تھی، کہاں میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو بس ایک ہے، قل ھو اللہ احد، بچوں قل یا ایھا الکافرون، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، یہاں کفار سے گفتگو تھی، قل اعوذ برب الفلق، توجہ، یہ ان لوگوں سے گفتگو ہے جو ایک طرح سے جادو ٹونے کی کیا کرتے تھے، قل اعوذ برب الناس، یہ ان لوگوں سے گفتگو ہے جن کے دلوں میں شیطان وسوسے کیا کرتے تھے، توجہ، تو جہاں کہیں بھی غیر مومن سے گفتگو کی ہے وہاں پیغمبر کو وسیلہ بنایا، گویا قرآن نے اپنا مزاج ہے
نظر پا دیا کہ انسان اللہ کے خطاب کا حقدار اس وقت بنتا ہے جب کم سے کم وہ ایمان لے آیا ہو, اور اگر ایمان نہیں لایا ہے تو کچھ بھی ہو جائے, نبی سے خطاب ہو سکتا ہے, نبی کو واسطہ بنایا سکتا ہے, اگر پروردگار عالم اس کو منہ نہیں لگاتا ہے. جواب پڑھ دے بھائی محمد والے وہ فارمولے ہیں قرآن کے, کہ اگر آپ انہیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں تو بہت سے مسائل کی بدھیاں خود بخود سلجھ جاتی ہیں. مثال دے دوں, پیغمبر کی خدمت میں اجر رسالت ادا کرنے کے لیے آنے والے آئے, بظاہر یہ سب کے سب مسلمان تھے, بظاہر سب کے سب اپنے صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے, لیکن پیغمبر کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ آپ نے ہمارے ارشاد و ہدایات میں, ہماری تبلیغات میں, ہمیں صراط مستقیم میں لانے کے سلسلے میں بڑی محنتیں اور مشقتیں برداشت کی, ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اس کا صلہ ادا کر دیں. عزیزان محترم, یہ گفتگو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اتنے بیمار فرد تھے جو پیغمبر کی عظیم تبلیغات کا صلہ ہماری دنیا سے ادا کرنا چاہتے تھے. عزیزان محترم, اگر ان کے سامنے کم سے کم جناب یوسف کا واقعہ ہوتا تب بھی انہیں جرأت نہ ہوتی کہ پیغمبر سے کہتے کہ یا رسول اللہ آپ کی تبلیغات کا آج ادا کرنا چاہتے. جناب یوسف کا واقعہ کیا, جس وقت جناب یوسف کو مصر کے بازار میں فروخت کیا جا رہا تھا تو انہیں تازو بھر کے تولا جانے لگا. ایک پلے میں جناب یوسف ہے اور دوسرے پلے میں ذر و جواہر کے انبار, سونے چاندی کے سکے, ہیرے جواہرات, لیکن جناب یوسف ہیں تو ان کا پلہ زمین پہ اور ہیرے جواہرات ہیں تو ان کا پلہ ہوا میں معلق ہے. یعنی جناب یوسف کو جو نبی تھے ان کو ہیرے جواہرات میں اور دولت و ثروت میں تولا نہ جا سکا. جناب یوسف نے خود کہا کہ اگر تم مجھے تولنا ہی چاہتے ہو تو ہٹاؤ یہ سارے زر و جواہرات, یہ سارے سونے چاندی کے سکے, درہم و دینار, اور ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے رکھ دو. چنانچہ تمام ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے انبار ہٹا لیے گئے اور بسم اللہ کو جیسے ہی لکھ کے رکھا گیا تو اب منظر بالکل الٹا تھا. بسم اللہ کا پلہ زمین میں اور جناب یوسف کا پلہ ہوا میں معلق ہے. بات میں یاد رکھ لایا تو آپ کی خبر بیان کر دوں کہ ذہن سوچنے لگتا ہے کہ ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ دونوں کا پلہ برابر ہو جاتا, جناب یوسف نبی خدا, بسم اللہ کا نام خدا, بسم اللہ کا نام خدا, تو نبی اور کلام خدا, نبی اور کتاب خدا, ان دونوں کا پلہ برابر ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ کیوں ہوا کہ جناب یوسف کا پلہ ہلکا ہو گیا, بسم اللہ کا پلہ گرا ہو گیا. عزیزان محترم, اس کا جواب کہاں ملا؟ اس کا جواب ملا کوفے کی مسجد میں. توجہ, اس کا جواب ملا کوفے کی مسجد میں. ایک شخص ایسی گزری جس میں مولا کائنات جناب ابن عباس سے بیٹھ کے سورہ الانعام کی تفسیر, اور تصویر بیان کرتے کرتے جب سفید سحری نمودار ہو گیا تو علی نے اپنے بیان کو یہ کہہ کے سمیٹا کہ ابن عباس بس اتنا سمجھ لو جو کچھ پورے قرآن میں وہ سورہ الحمد میں, اور جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے, اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے پایا جاتا ہے. ابن عباس جانتے ہو بے کے نیچے کا نقطہ کون؟ فانا النقطہ تحت القلب, بے کے جو نیچے کا نقطہ یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ علی کی ذات ہے. Yeah. کا نقطہ، تو آپ جواب ملا کہ نہیں ملا؟ اگر وہاں صرف بسم اللہ کی ہوتی تو شاید یوسف کا پلہ اور بسم اللہ کا پلہ برابر ہوتا، لیکن بسم اللہ کا پلہ وزنی ہو گیا، یوسف کا پلہ ہلکا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بائے بسم اللہ کا نقطہ کوئی اور نہیں بلکہ خاتم النبیین کا مسیح ہے، مسیح بلا فاصل۔ چنانچہ مجھے کہنا دیجئے کہ یہ بسم اللہ کی لفظ نہیں بلکہ یہ علی کی شخصیت کا وزن تھا جو یوسف کی شخصیت کو ہلکا بنا رہا تھا۔ مولا کا کلام سنا ہوگا آپ نے، کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام، کلام کا امام ہوتا۔ مولا نے یہ بات کہی ہے، اسے آپ جتنے زاویوں سے پڑھیں قانون میں مرکزی سمجھ میں آنا چاہتا ہوں۔ میں یوں ہی آپ کے ذہنوں میں لایا ہوں، میرے موضوع سے ایک ربط ہے۔ عزیزان محترم، جب بھی کوئی دائرہ کھانچا کھینچا جاتا ہے تو دائرہ کھینچنے سے پہلے وہ نقطہ وجود میں آتا ہے جس کے گرد دائرہ کھینچا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے وہ نقطہ وجود میں آتا ہے۔ آپ برکار ہاتھ میں لے لیے، برکار کے کی دو نوکیں ہوتی ہیں، ایک نوک بیچ طاقت میں رکھی جاتی ہے اور دوسری نوک اس کے گرد دائرہ کھینچتی ہے۔ تو عزیزان محترم، دائرہ بعد میں وجود میں آتا ہے، نقطہ پہلے وجود میں آتا ہے۔ اب سمجھیے پیغمبر نے کیوں کہا تھا، اب بدو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ہم دونوں ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ عزیزان محترم، اس لیے کہ پروردگار عالم کو دائرہ تخلیق کھینچنا تھا، دائرہ خلقت کائنات کھینچنا تھا۔ اس دائرے کو کھینچنے سے پہلے ضرورت تھی کہ وہ نقطہ پیدا کیا جائے جو مرکز بن سکے۔ مولا کی اسی ارشاد نے بتا دیا کہ ہمارے لیے مرکز کون ہے، اور جس دور میں مولا نے یہ بات کہی تھی اس دور میں شاید لوگ نہ سمجھ سکے ہوں کہ نقطے کی افادیت کیا ہے، نقطے کی افادیت کیا ہے، نقطے کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن کل کا عرب چاہے سمجھ سکا ہوں نہ سمجھ سکا، آج کا ترقی یافتہ انسان بہرحال کافی حد تک نقطے کی عظمت سے واقف ہے۔ آپ کمپیوٹر ایج میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہی نقطہ ہے جسے آپ عربی میں نقطہ کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتی ہیں، کہیں سے آپ پوائنٹ کہتے ہیں اور کہیں سے ڈاٹ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، نقطے کی اہمیت سمجھ میں آ گئی؟ بیٹھے کمپیوٹر پہ کوئی ویب سائٹ آپ نہیں کھول سکتے اگر ایک ڈاٹ مس ہو جائے، کوئی میل اپنے مرکز پہ نہیں پہنچ سکتی اگر وہ ڈاٹ مس ہو جائے جو اس کی آئی ڈی میں پائی جاتی ہے۔ کوئی سرچ آپ کی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی اگر ایڈریس میں پائی جانے والی ڈاٹ کو آپ چھوڑ دیں۔ کمپیوٹر ایج کے لوگوں کی سمجھ میں نقطے کی اہمیت آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ علی نے کہا، انا النقطہ تحت الباء، میں ہوں بائے بسم اللہ کے نیچے کا نقطہ۔ یعنی مسلمانوں، اگر تم نے مجھے مس کر دیا، اگر تم نے مجھے مس کر دیا تو یاد رہے، نہ اسلام کی ویب سائٹ تک پہنچ سکتے ہو، نہ جنت کی سرچ کمپلیٹ ہو سکتی ہے، نہ دعا کی میرا ہو سکتی ہے۔ رات گزرتی رہی، امبار اکٹھا ہوتے رہے، سونے چاندی کے سکے لالا کے پیغمبر کی بارگاہ میں جمع کیے جاتے رہے، کھجوروں کا بھی امبار ہوتا رہا سب۔ اب واقعہ میں تک لایا ہوں تو आज करूं आपकी पत्नी। ये वो मुसलमान हैं जो ये समझते हैं कि हम पैगंबर की तबलीगान इन दुनिया के मालो असबाब के जरिए से हम चुका देंगे पैगंबर का सारा एहसान और फिर सुबह दोष। अरे कैसे तुम इस नबी के एहसान से सुबह दोष हो सकते हो जिसके तुफैल में कायनात खल्क हुई है, जिसके तुफैल में कायनात खल्क हुई है। كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا جو میری معرفت کا ذریعہ بنے وہ مخلوق کون تھی کس کو پروردگار عالم نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنا کے پیدا کیا کس سے پتا کر کے ہم آپ نے لو لا علم خلقت الافلاک میرے حبیب اگر آپ کی خلقت مخصوص نہ ہوتی تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا تو عزیزان محترم یہی وہ لباتی سر ہے گفتگو اور آگے دیا رہی یہی وہ افراد ہیں کہ جن کے توفیر میں کائنات پیدا بھی ہوئی جن کے توفیر میں کائنات کے ہدایت بھی پائی جن کے توفیر میں کائنات باقی بھی ہے جن کے توفیر میں ہم آج بھی فیضیاب ہو رہے ہیں تو عزیزان محترم کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کے احسان سے کوئی سکون شروع ہے لیکن یہ اپنے خیال میں ہاں خلوص کے پہلو سے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ دیکھا کہ پیغمبر کی خدمت میں دعائے پیش کی ایک بوڑھا صحابی غریب صحابی اس کے پاس کچھ نہیں مسجد سے اٹھ کے گھر آیا لیکن رنجیدہ ہے بیوی نے دیکھا کہ شوہر خاموش یہ واقعہ غروب سے پہلے تھا اور پھر سلسلہ چلتا نا غروب تک قرآن بتائے تو کہا کہ میرے سرتاج آپ خاموش ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم آج مدینے والے پیغمبر کی بارگاہ میں تحفے پیش کر رہے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہماری دنیا سے کہ آج کی خدمت میں پیش کر تو کہا اس میں پریشانی کیا بات ہے اللہ ہمارے حالات کا جاننے والا ہے آج آپ بھی روزے سے میں بھی روزے سے ہوں اور ہم نے اپنے افطار کے لیے سوکھے ہوئے خورمے کا ایک دانہ بچا رکھا ہے آپ اسی خورمے کو لے جا کے حضرت کی خدمت میں تحفے کے طور پہ پیش کر اس نے بیوی کے مشورے کو غنیمت جانا اور حقیقت دیکھیے اس بیوی نے یہ قیمتی مشورہ دے کر قیامت تک کی بیویوں کو سبق دیا ہے کہ دیکھو بیوی وہ ہوتی ہے شریک زندگی اس میں وہ ہوتی ہے جو شوہر کے غم کو ہلکا کرتی ہے غم میں اضافہ نہیں کرتی اور مشورہ بھی دیا تو ایمان سے بھرا ہوا چنانچہ اس نے سوکھا ہوا خاک فرما لیا آبا کے دامن میں چھپایا اس لیے کہ ایک سوکھا ہوا خرما ایک کھجوروں کے انبار ایک سے کھجورے ان کے سامنے سوکھے ہوئے خرمے کی حیثیت کیا ہے لیکن نظریں بچانے کسی صورت سے کھجوروں کے انبار میں شامل کر دی کسی سے سرخی نہ ہو خفت کا سامنا ہو عزیزان تم ابھی تک وہی خاموش تھی لیکن جہاں وہ سوکھا خرما شامل ہوا کھجور کے انبار فوراً جبرائیل نظر ہوئی فوراً جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد یا رسول اللہ کھجوروں کے تمام انبار کو واپس کر دیے درہم و دینار کو واپس کر دیے سرو جواہر کو واپس کر دیے اس لیے کہ یہ سب وہ چیزیں جو آپ کی تبلیغات کا ذرا نہیں بن سکتی لیکن ہاں جب کھجوریں واپس کیجیے گا تو ساری کھجوریں واپس کر دیجیے گا مگر اس سوکھے ہوئے خرمے کو نہ واپس کیجیے گا جو خلوص کے طرف میں سجا کے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے جسے وہ بوڑھا صحابی لے کے آیا ہے عزیزان محترم اس واقعے نے کیا بتایا قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں قبول وہی چیز ہوتی ہے جو خلوص کے ساتھ پیش کی گئی ہو چاہے وہ مقدار میں گندی کیوں نہ ہو ایک سوکھا قربانی کیوں نہ ہو لیکن اگر خلوص نہیں ہے ریاکاری ہے دکھاوا ہے سناوا ہے خود پسندی ہے عجب ہے تو یہ بھی پہلو پائے جاتے تو کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو لوٹا دی جاتی ہے جبرائیل پیغام لائے وہ پیغام کیا تھا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ میرے حبیب ان سے یہ بھی کہہ دیجیے کہ تم میری تبلیغات رسالت کا اجر ادا کرنا چاہتے تھے یاد کو اگر اجر ادا کرنا ہے تو میرے قرابت داروں سے میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو محبت اختیار کرو. تو اس سے دو باتیں پتہ چلیں. پہلی بات تو یہ کہ پیغمبر کی تبلیغات کا صلہ اگر کوئی چیز بن سکتی ہے تو وہ محبت اہل بیت. اور اس کے علاوہ کوئی چیز پیغمبر کی تبلیغات کا اجر نہیں بن سکتی. اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے, قرآن کا مزاج یہ ہے کہ مومن سے خطاب کرنا ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کرتا ہے, اور غیر مومن سے خطاب کرتا ہے تو لفظ قل کے ذریعے پیغمبر کو وسیلہ بناتا ہے. عزیزان محترم, یہ لوگ جو اجر رسالت ادا کرنے کے آئے تھے, اگر ان کو پہچاننا ہے تو یہی سے پہچان لیجیے. اگر یہ مومن ہوتے تو قدرت کہتی یا ایھا الذین آمنوا, لیکن قل سے خطاب کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ مومن نہیں ہے, چاہے منافق ہو یا غیر مومن ہو. اسلام کی نقاب اوڑھ رکھی ہے, ایمان کا دوانی دعویٰ ہے لیکن ایمان دل میں نہیں اترا ہے. اس لفظ قل نے بتایا, اس لفظ قل نے بتایا, وہی لفظ قل اس آیت میں, قل ان صلاتی ونسکی. میرے حبیب آپ کہہ لیجیے, اگر صاحبان ایمان کو بتانا ہوتا تو پھر بھائی یا تو اللہ دین آمن ایمان والا, لیکن غیر مومن سے خطاب. دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ان لوگوں سے خطاب جو مرکز سے ہٹے ہوئے ہیں. کافر یہ مرکز سے دور ہے, منافق یہ مرکز سے دور ہے, مشرک یہ مرکز سے دور ہے, بے دین یہ مرکز سے دور ہے, انہیں پیغام دیا جا رہا ہے. پیغمبر کہتے ہیں کہ میرے لیے مرکز جانتے کون ہے؟ پروردگار ہے, ذاتی پروردگار. میری زندگی کا محور مجھے سارے پر بڑھے گا. لہذا اگر تم بھی مرکز سے وابستہ ہونا چاہتے ہو تو اپنے لیے اس پروردگار کو محور بناؤ کہ جو پہلے اللہ شریف. یہ اس آیت کے ذریعے سے پیغام دیا, اور پیغمبر نے یہ بھی بتا دیا کہ ہر چیز کے لیے ایک مرکز کا ہونا ضروری ہے. جیسے میں دو دن سے سائنسی حوالے کے ذریعے آپ کی خدمت میں کر رہا تھا کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کے لیے مرکز کا ہونا ضروری ہے, اسی صورت سے انسانوں کے لیے بھی مرکز کا ہونا ضروری ہے. واقعی انسان اشرف المخلوقات, اشرف المخلوقات ضرور ہے, مگر پھر بھی بغیر مرکز کے زندگی کامیاب بسر نہیں کر سکتی, اس کے لیے مرکز کا ہونا ضروری ہے. لیکن مرکز کون سی چیز بن سکتی ہے انسان کے لیے؟ اب اگر انسان اپنی فکر سے مرکز بناتا ہے تو مادی چیزوں کو مرکز بنا لیتا ہے. کسی کے لیے مرکز دولت بن جاتی ہے, کسی کے لیے زندگی کا مرکز اقتدار بن جاتا ہے, اقتدار کی کرسی بن جاتی ہے, کسی کے لیے مرکز اچھے کھانے بن جاتے ہیں. یہ بات میں بلا وجہ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم, وہ واقعہ نہیں آپ کو یاد ہے جب پیغمبر نے ایک صاحب کو بلایا تھا اور وہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے. پیغمبر نے آ کے کہا کہ رسول اللہ تمہیں یاد فرما رہے ہیں؟ کہاں حضرت سے کہہ دو میں بھی کھانا کھا رہا ہوں. پیغمبر بلا رہے ہیں اور آپ کھانا تو فرمانے مصروف ہیں, یعنی آپ کے نزدیک کھانے کی زیادہ اہمیت ہے, پیغمبر کی آواز میں لبیک کہنے کی زیادہ اہمیت نہیں ہے. پیغمبر نے تب کو فیصلہ کیا, کچھ دیر کے بعد پھر بھی کجا بولا دعویٰ تو ہے کہ میں کاتب وحی ہوں. پھر میں کہوں گا پتا نہیں یہ عربی والا وحی ہے یا اردو والا وحی. میں کھانا کھا تین مرتبہ ایسا ہوا ہے. تب پیغمبر نے فرمایا لا اشفع اللہ بدلہ, اللہ کرے تو کہ تجھے شکم سیر نہ کرے. تو تاریخ گواہ ہے کہ یہ شخص مر کے مر گیا مگر پیٹ کے جہنم کی آگ نہ بجھ سکی. ایسا تو کسی کے لیے مرکز اس کا پیٹ ہے, کسی کے لیے مرکز اچھے کھانے ہیں, بریانی, براؤ, مرکن بنائیں, نہاری, کسی کے لیے مرکز اچھے لباس ہیں, کسی کے لیے مرکز عالیشان عمارتیں اور بلڈنگیں ہیں, کسی کے لیے مرکز بہترین چمکتی ہوئی گاڑیاں, مرسیڈیز بینز. تو انسان مختلف ہے, کسی کے لیے مرکز پتھر کے بت ہے, کسی کے لیے مرکز دنیا کی دوسری چیزیں. پیغمبر نے کہا کہ دیکھو تم اشرف مخلوق, یہ چیزیں اس بات کی اہلیت نہیں رکھتی ہیں کہ تمہارے لیے مدد کریں. بتوں کو کیوں اپنا مرکز بنا رہے ہیں جنہیں خود اپنے ہاتھوں سے تراش دیا؟ دولت کو کیوں مرکز بنا رہے ہو جو کل دھوکا لے کے تمہیں کہیں بھی جا سکتی ہے؟ مکان کو کیوں مرکز بنا رہے ہو جو کل خرابات میں تبدیل ہو جائے گا؟ غذاؤں کو کیوں مرکز بنا رہے ہو جو پیٹ میں جانے کے بعد جنازت میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ لباس کو کیوں مرکز بنا رہے ہو جو کل پھٹ جاتی ہیں, پھٹ جانے والی ہیں؟ دنیا کی کسی بھی چیز کو کیوں مرکز بنا رہے ہو جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی, تمہاری کسی ضرورت کی تکمیل نہیں کر سکتی؟ مرکز بناؤ تو اس ذات کو مرکز بناؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. مرکز بناؤ تو اس ذات کو مرکز بناؤ جو تمہیں روزی دے رہی ہے. مرکز بناؤ تو اس ذات کو مرکز بناؤ جس نے تمہارے سب پہ اشرفیت کا تاج رکھا ہے. مرکز بناؤ تو اس ذات کو مرکز بناؤ جس نے تمہیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے. مرکز بناؤ تو اس ذات کو مرکز بناؤ جس نے تمہیں نفس کی آمد و شکر ادا کی ہے. مرکز بناؤ تو اس ذات کو مرکز بناؤ جس نے تمہیں تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے. مرکز بناؤ تو اس ذات کو مرکز بناؤ جس نے تمہیں سوچنے سمجھنے والا بنایا ہے. مرکز بناؤ تو اس ذات کو مرکز بناؤ جس نے امر کی منزل کو تمہارے ہاتھ پاؤں کھلے رکھے. اس ذات کو مرکز بناؤ جو تمہاری ہر ضرورت کی تکمیل کر سکتی ہے. اس ذات کو مرکز بناؤ جو خود بے عیب ہے, اس میں کسی طرح کا نقص نہیں پایا جاتا. اس ذات کو مرکز بناؤ جو وحدہ لا شریک ہے. پیغمبر نے یہ پیغام دیا اس آیت کے ذریعے, اور اسی کے ذریعے یہ پیغام بھی جو میرے اس موضوع سے مربوط ہے کہ ہر چیز کے لیے مرکز کا ہونا ضروری ہے. تو مرکز کے ساتھ اس وابستگی بھی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرکز سے وابستگی یہ بقا کا باعث ہے. توجہ, یہ دو ایک مجلسیں اور گزر جائیں گی, ان شاء اللہ آپ نتیجہ لے کے اٹھیں گے. مرکز سے وابستگی اس لیے ضروری ہے کہ مرکز سے وابستگی زندگی کا باعث ہے, حیات کا باعث ہے, بقا کا باعث ہے. لیکن اس کی مثالیں بہت ساری ہیں. وہی نظام شمسی والے کے ساتھ پہلی دن ایسے کہتے ہیں, اگر کوئی ستارہ اپنے مرکز سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ ٹوٹ کے لا میں ٹوٹ فنوں میں گم ہو جاتا ہے, اپنے وجود کھو دیتا ہے. اس کے علاوہ نمک کے لیے مرکز نمک کی کہاں ہے؟ نمک اگر اپنے مرکز سے نکل جائے اور پانی میں پہنچ جائے, اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ گھل جاتا ہے. شکر کے لیے مرکز شکر کا انبار ہے, اگر شکر وہاں سے نکل کے پانی میں چلی جائے, اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ گھل جاتی ہے. تو ہر چیز اگر اپنی زندگی چاہتی ہے, اپنی بقا چاہتی ہے, تو اس کے لیے ضروری کہ مرکز سے وابستہ ہے. لیکن وابستگی بھی حقیقی وابستگی ہو. حقیقی وابستگی کا مطلب ایک زبانی وابستگی ہوتی, ایک عملی وابستگی ہوتی ہے. حقیقی وابستگی سے مراد یہ کہ کسی بھی حال میں کسی بھی وقت مرکز سے ساتھ چھوٹنے نہ پائے. ایسی وابستگی مضبوط ہو کہ کبھی بھی مرکز سے دوری نہ ہونے پائے. اس بات کو سمجھا دیا پیغمبر کی معراج کے ایک لمحے نے. میں ذہن کو متوجہ کر رہا ہوں, معراج پڑھنا مقصد نہیں ہے عزیزان محترم, لیکن اس کے لیے مجھے ماحول بنانا ہے. پیغمبر آرام فرما رہے ہیں, جبرائیل حکم پروردگار لے کے آئے, دیکھا حضرت آرام فرمائے, ادب مانے ہوا آہستہ آہستہ قدموں کو آگے بڑھایا, اور فرشتے نے ملک مقرب نے امین وحی نے اپنی آنکھیں پائے عدس رسالت سے مس کی. جبرائیل کی آنکھیں رسول اللہ کے قدموں سے مس ہو رہے ہیں. نور نے نور کی ٹھنڈک محسوس کی. توجہ, حکم میں حضرت بیدار ہوئے, اور بیدار ہونے کے بعد حکم پروردگار سنا. حکم پروردگار سنا, جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے سواری بھی لایا ہوں اور آپ موجود ہیں. پیغمبر نے فرمایا جبرائیل ٹھہر جاؤ، مصلی بچھا دو رکعت نماز پڑھ، اب براق پہ سوار ہوئی، سواری اب روانہ ہو رہی، مجھے استدلال کرنا ہے، اس استدلال والے مسئلے کو ذہن میں رکھیے گا، اسے مس نہ کیجیے گا، سواری چلے گی، لیکن میں کہوں گا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اپنی بارگاہ بلایا تھا، اپنے حبیب کو بلا رہا ہے، تو اس ملاقات میں جتنی جلدی ہو، جتنی اجرت ہو کی جائے، یا پھر تاخیر کیسی، جبرائیل ٹھہرو، میں پہلے تجدید وضو کر لوں، مصلی بچھا لوں، نماز پڑھ لوں، پھر وہ آپ پہ بیٹھے، آخر کچھ تو وقت صرف ہوا ہوگا، عجب نہیں کہ نبی آواز دے کہ یہ بھی تمہاری بیمار ہے، فتی ہے جو تم سمجھ رہے ہو، کہ اللہ سے ملاقات عرشی پہ جا کے ہو سکتی ہے، نہیں، یہ وہ خدا ہے جو زمان و مکان کا پابند نہیں ہے، عرش پہ جا کے بعد میں ملاقات ہوگی، فرض پہ پہلے ملاقات کا ہوگا، یہ ملاقات کی جلدی ہی کا جذبہ ہے جو میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہوں، پیغمبر نے نماز پڑھی اور اب قرآن پہ سوار ہوئے اور اب سواری روانہ ہوئی، گویا سواری روانہ ہوتے ہوتے پیغمبر نے خاموشی سے بتا دیا کہ دیکھو ہر معراج کا آغاز نماز سے ہوتا ہے، اگر تمہیں بھی معراج کی حقیقت چاہیے تو سجدے سے منہ نہ موڑنا، صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، سواری چلی اور آپ بلندیوں کی طرف روانہ ہو گیا، زمین سے بلند ہوا، فضا میں پہنچا، فضا سے بلند ہوا، ہوا میں پہنچا، ہوا سے بلند ہوا، خلا میں پہنچا، خلا سے بلند ہوا، سما میں پہنچا، اور اس کے بعد مزید بلندیاں، جتنے آسمان تھے انہیں پیچھے چھوڑتا ہوا اور آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ سدرت المنتہا کے مندر پہ پہنچ گیا، سدرت المنتہا کے مندر پہنچ گیا، بات ہے وابستگی کی برکت سے، اسے ذہن میں رکھیے، کون کون ساتھ میں کیا تھا پیغمبر کے، پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھ براہ اور جبرائیل، جبرائیل سدرت المنتہا پہ رک گئے، مجبوری جو بھی ہو، وجہ جو بھی ہو، جبرائیل سدرت المنتہا پہ رک گئے، یا رسول اللہ اب میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیوں آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ یہی منتہائے پرواز ہے، لو کانوں تو انگلتن تحترقت، ایک انگل بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، اور یہ بات جبرائیل نے پیغمبر کے جواب میں کہی ہے، پیغمبر نے کہا جبرائیل آتے کیوں نہیں، رک کیوں گئے، ٹھہر کیوں گئے، تب فرشتے نے کہا کہ لو دانوں تو انگلتن تحترقت، میں کہوں گی یا رسول اللہ کیا فرشتے کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس کی ایک حد معین ہے، اگر حد سے آگے بڑھے گا تو جل جائے گا، پھر بھی آپ اسے کیوں بلا رہے ہیں، کہا اس لیے بلا رہا ہوں کہ کہیں آئندہ صدیوں کا بے معرفت مورخ وہ میری سیرت لکھنے کے لیے بیٹھے تو ایسا نہ ہو کہ وہ میرے اخلاق کے دامن پہ دھبے لگا دے، کہ نبی صاحب ہوتے عظیم تھے، وہ بیچارہ فرشتہ جو زمین سے عرش تک، عرش سے کرسی تک، اور پھر اس کے بعد سدرت المنتہا تک نبی کے ساتھ سفر میں شریک تھا، پیغمبر نے اسے اخلاقاً بھی آگے آنے کے لیے نہیں کہا اور خود آگے بڑھ گئے، کہا میں نے اسے بلا لیا ہے، ملک سمجھدار ہوگا، اپنی حد باقی رہے گا، نہ سمجھ ہوگا اس سے آگے بڑھے گا، جبکہ ساتھ اس پر ہو جائے گا، لیکن بات اگر پوری جبرائیل سے بھی خطا کروں گا، جبرائیل تم رک گئے، ٹھٹھک گئے، کچھ خیال بھی ہے، کس کے ساتھ میں آدمی گئے ہو، میری جسارتوں کو معاف کرنا، کس کے ساتھ میں آدمی گئے ہو، آدم کے ساتھ معراج میں نہیں گئے ہو، نوح کے ساتھ معراج میں نہیں گئے ہو، ابراہیم کے ساتھ معراج میں نہیں گئے ہو، موسیٰ کے ساتھ معراج میں نہیں گئے ہو، ابراہیم کے ساتھ معراج میں نہیں گئے ہو، گزشتہ نبی اعلیٰ نبی علیہ السلام ان میں سے کسی کے ساتھ معراج میں نہیں گئے ہو، جن کی بدعا سے انگارے برسا کرتے تھے، جن کی بدعا سے طوفان آیا کرتے تھے، جن کی بدعا سے آندھیاں آیا کرتی تھی، اے جبرائیل نبی رحمت کے ساتھ معراج میں گئے ہو، رحمت للعالمین کے ساتھ معراج میں گئے ہو، آگے بڑھ جاؤ، نبی رحمت بچا لے گا، عجب نہیں کہ جبرائیل کی آواز میں آئے نا سمجھ، تجھے معلوم نہیں نبی رحمت کا فائدہ کس کے لیے ہے، نبی رحمت کا فائدہ اس کے
کے لیے جو اپنی حد میں باقی ہو, جو حد کو پہچان کے برقرار رہتا ہے اسے نبی احمد فائدہ پہنچاتا ہے, لیکن جو اپنی حد کو پہچان کے نہ پہچانے پر آگے بڑھنے کی کوشش کرے اسے نبی احمد نہیں بچاتا, چاہے پہلو میں بیٹھنے والا ہو یا پہلو میں دفن ہونے والا.
اب پیغمبر کے ساتھ برات ہے, جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا, لیکن ایک منزل آئی کہ جہاں پہ برات بھی ٹھہر گئے, اس کے بعد دوسری سواری رہ گئی. رفرف کی شکل میں پیغمبر نے رفرف پہ سواری کی. یہ نورانی سواریاں, برات کیا ہے, رفرف کیا ہے, امام آئیں گے تو ان کی حقیقت پتہ چلے گی. پیغمبر رفرف پہ آگے بڑھے
اور ایک وہ بھی منزل آئی جہاں رفرف بھی ٹھہر گیا.
اب پیغمبر پاپ یادہ تشریف لے جا رہے ہیں, نور کی فضا میں پیغمبر پاپ یادہ تشریف لے جا رہے ہیں. ایک آواز ہے جو آ رہی, ادنو منی ادنو منی, میرے حبیب اور قریب, میرے حبیب اور قریب, میرے حبیب اور قریب. پیغمبر اس آواز پہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. عزیزان محترم, میں آپ سنتا ہوں, پڑھیے تاریخ اور مجھے پڑھ کے بتائیے کہ پیغمبر تابا کوثر اور ادنا کی منزل تک پہنچے. پاپ یادہ گئے تھے لیکن نعلین پہن کے گئے تھے یا نعلین اتار کے گئے تھے؟ توجہ, نعلین پہن کے گئے تھے یا نعلین اتار کے گئے تھے؟ وہ جناب موسیٰ تھے جن کے لیے حکم آیا تھا فاصلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا, اے موسیٰ نعلین اتار کے آنا کوہ طور پہ اس لیے کہ تم وادی مقدس میں ہو. جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ نعلین اتار کے آؤں میری بارگاہ میں, اور یہاں کعبہ قوسین کی مندر پہ پیغمبر جا رہے ہیں تو نعلین پہن کے جا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, نعلین مادی چیز ہے یا نورانی چیز ہے؟ نور سے بنی ہے یا مادے سے بنی ہے؟ عزیزان محترم, جبرائیل نورانی تھے یا مادے سے پیدا ہوئے تھے؟ قرآن نورانی تھا یا مادے سے روح میں آیا تھا؟ عزیزان محترم, اس واقعے سے کچھ ثابت نہ ہو لیکن کم سے کم میرا مسئلہ اور میرا مرحلہ بہرحال ثابت ہوتا ہے, میری بات بہرحال ثابت ثبوت کی منزل کو پہنچتی ہے. وہ کیا؟ میں نے کہا تھا کہ وابستگی حقیقی ہونا چاہیے, حقیقی ہونا چاہیے, یعنی کسی بھی حال میں مرکز کا ساتھ نہ چھوٹے. چنانچہ ملک نے ساتھ چھوڑا, جو بھی مجبوری رہی ہو, کعبہ حسین تک نہ پہنچ سکا, براق نے ساتھ چھوڑا, کعبہ حسین تک نہ پہنچ سکا, رفرف نے ساتھ چھوڑا, براق وہ بھی کعبہ حسین تک نہ پہنچ سکا, لیکن پیغمبر کی جوتیاں جو نبی کے قدموں سے لپٹی رہ گئی وہ غیر مادی تھی مگر کعبہ حسین کے مندر میں پہنچ گئی. سلام چیز اس کو مرکز سے دور نہیں کر سکتی اور فائدے سے محروم نہیں کر سکتی, لیکن اگر وابستگی زبانی ہو, وابستگی میں کمزوری ہو, تو پھر مرکز سے فائدہ نہیں پہنچائے گا. اسی اصول کے تحت اب آپ کو پورے اسلام کا مطالعہ کرنا ہے. موضوع ہے قانون مرکزیت اور اسلام, پورے اسلام کا مطالعہ کرنا ہے اسی فلسفے کے تحت. اسلام کو جب آپ دیکھیں گے تو شروع سے آخر تک پورے اسلام میں قانون مرکزیت آپ کو حق نظر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قانون مرکزیت نظام فطرت کا حصہ ہے اور اسلام اس دین کا نام ہے جو دین فطرت ہے. اس دین کا نام ہے جو دین فطرت ہے, لہذا ہر جگہ آپ کو قانون مرکزیت نظر آئے گا. دنیا سے لے کر دین تک, جزیات سے لے کر کلیات تک, اصول سے لے کر فروع تک, عقائد سے لے کر احکام تک, جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے, حقوق سے لے کر قانون جزا و سزا تک, توحید سے عدل تک, عدل سے نبوت تک, نبوت سے امامت تک, امامت سے ولایت تک, ولایت سے عقیدہ معاد تک, عقیدہ معاد سے قیامت تک, قیامت سے اطاعت تک, اطاعت سے موت تک, موت سے بند قبر تک,
محشر تک، محشر سے قبض سے مرتا تک، برزخ سے محشر تک، محشر سے میزان تک، میزان سے شفاعت تک، شفاعت سے صراط تک، صراط سے جنت تک، جنت سے کوثر تک، کوثر سے معراج پروردگار تک، تمام جگہ تک، اسی صورت سے اصول سے فروع تک، نماز سے روزے تک، روزے سے حج تک، حج سے زکات تک، زکات سے خمس تک، خمس سے جہاد تک، جہاد سے امر بالمعروف تک، امر بالمعروف سے نہی عن المنکر تک، نہی عن المنکر سے تولا تک، تولا سے تبرع تک، حقوق سے اخلاقیات تک، تعلیمات سے اجتماعی زندگی تک، اجتماعی زندگی سے اجتماعی مسائل تک، اجتماعی مسائل سے انفرادی زندگی تک، تمام مسائل اسلام میں آپ کو نظر آئیں گے۔ قانون مرکزیت ہر جگہ پر دکھائی دے گا۔
حضرت نے مسلمانوں کو مرکز سے وابستہ کیا تھا، وہ مرکز جو قرآن اور اہل بیت دونوں سے مل کے تشکیل آیا تھا۔ لیکن مسلمانوں کی بدنصیبی تھی، انہوں نے اپنے کو مرکز سے دور کر دیا، دور ہوتے رہے، پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی اور اپنے آپ کو مرکز سے الگ الگ کرتے چلے گئے، دور ہوتے رہے، اتنا دور ہو گئے، اتنا دور ہو گئے کہ پھر یزید جیسے شخص سے قریب ہو گئے۔ آخر یزید کی بیعت کس بات کی دلیل، کس بات کا ثبوت؟ امام مظلوم نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جس وقت سوال کیا ہے ولید نے مدینے میں کہ آپ یزید کی بیعت فرمائیں۔ ترجمہ ہو اس کا، مجھ جیسا انسان یزید جیسے شخص کی بیعت لیتا ہے،
میری ذات اس میں وہ مرکز ہے
جس سے وابستگی انسانوں کی پھر دنیا اور سعادتوں کا
صاف قرار پاتی ہے،
دنیا اور آخرت کی سعادتوں کی ضمانت دیتی ہے۔ اور یزید کون ہے؟ یزید کے چہرے کو پہچانتا جو فسق و فجور کا مجسمہ ہے، یزید جس کا دامن نجس معصیت کے دھبوں سے زیادہ ہے، یزید جس کا ہاتھ بے گناہ مسلمانوں اور انسانوں کے خون سے رنگین ہے، یزید جو شارب الخمر ہے، یزید جو لہو لہو میں مبتلا رہتا ہے، یزید کے جس کے یہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، یزید جو ہے حیوانیت کا مجسمہ،
مجھے انسان یزید جیسے شخص ہے
ناممکن۔ یہ بات امام نے دربار میں بھی کہی اور یہی بات مدینے کے بازار میں بھی کہی۔ مرکز اپنی طرف بلا رہا ہے اور لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ تم
مرکز سے دور ہوتے چلے آئے۔
چنانچہ جب مروان نے امام علی مقام رحمۃ اللہ علیہ، امام علی مقام کو دیکھا اس نے بازار میں، تو اس نے جسارت کی اور یہ کہا کہ فرزند رسول میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا میں مروان کے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تو اس نے کہا میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ یہ اس کی جسارت تھی۔ امام نے جس وقت جملہ سنا کہ پیشانی پر بل پڑ گئے۔ دیکھیے یہ فاتح خیبر کا لال ہے، رسول اللہ کے فضل امام مسئلہ نہیں دیکھیں گی جگہ، دربار نے بھی کھل کے انکار کیا، بازار میں بھی اور زیادہ سرارت کے ساتھ لوگ دیکھ رہے ہیں، مجمع سن رہا ہے۔ امام نے کہا کہ مروان کان کھول کے سن لے، میرے جد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مسلمان مجھے وہ دن آیا ہے کہ تم ممبر پہ حاکم شام کو دیکھنا تو اس کا شکم چار کر دینا۔
تم نے ایسا نہ کیا،
نتیجے کے طور پہ اللہ نے تمہیں یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کی دعوت میں مبتلا کیا۔ اور مروان کان کھول کے سن لے
کہ خلافت کو پروردگار عالم نے
آل ابو سفیان پہ حرام کر دیا، چاہتا ہے کہ فاطمہ کا لال یزید کی بیعت کر، یہ کیسے ممکن؟ لیکن امام جانتے تھے کہ فضل رسول کو اس انکار کی قیمت کیا ادا کرنا پڑے گی۔ اس کے لیے آمادہ ہو گئے. نانا کی بدینے کو خیر بات کہہ رہے ہیں, ماں اور بھائی کی قبر سے جدا ہو رہے ہیں, پیارے بدینے کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ رہے ہیں. یہ سارے لڑائی, اور اس کے بعد پھر مکہ معظمہ میں گیا, لیکن جب وہاں بھی بلا رہی تو امام نے وہاں سے بھی سفر اختیار کیا. ہاں اسی درمیان بھی جب کوفے والوں کے خطوط آنا شروع ہوئے اور کثرت سے خطوط آئے, تاریخ بتاتی ہے ہزاروں کی تعداد میں. عزیزان وطن, یہ آج کا ترقی یافتہ دور نہیں ہے کیا آپ انٹرنیٹ پر بیٹھ جائیں اور صرف بٹن کلک کرتے چلے جائیں اور میرے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں دنیا میں پہنچتی چلی جائے. ایک خط لے کے جانے میں کتنا وقت لگتا تھا, ایک خط کے لیے کم سے کم ایک خاصی درکار ہوتا تھا, اور اس زمانے میں جب اونٹ سے اور گھوڑوں سے فکر کرتے کتنے خطوط, ہزاروں کی تعداد. بات تاریخ ہے کتنی, 12,000 خط, اور بات تاریخ کہتی ہے کہ 12 مٹی کے بڑے بڑے مٹکے بھر گئے تھے خطوط سے, اتنے خطوط. پھر امام نے اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ امام حجت کے لیے کسی کو کوفہ بھیجا دے. جناب مسلم نبی کو روانہ کیا اپنا سفیر بنا کے. جس وقت جناب مسلم نبی کوفہ پہنچے ہیں, تاریخ بتاتی ہے 18,000 لوگوں نے ایک نشست میں جناب مسلم نبی کے ہاتھوں میں امام مظلوم کی بیعت کی, 18,000. لیکن جب یہ خبر پہنچی ہے شام اور بصرے, بصرے میں حاکم تھا ابن زیاد اور شام میں یزید, اور اس درمیان میں یزید نے خواب بھی دیکھا کہ میرے درمیان اور اہل عراق کے درمیان آگ اور خون کا ایک درجہ ہے جو ہائے ہے, میں اسے عبور کرنا چاہتا ہوں, نہیں عبور کر پا رہا ہوں, لیکن یہ کیسے مر جانا ہے ابن زیاد. اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگ اور خون کے اس درجہ کو عبور کر لیا. تو یزید کے درباریوں نے تعبیر یہ دی کہ اہل عراق تیرے سامنے سر تسلیم نہیں خم کریں گے اس وقت تک جب تک تو ابن زیاد کو حاکم بنا کے اتر نہیں. چنانچہ ابن زیاد کو بصرے سے کوفہ بھیجا گیا. جیسے ہی کوفہ آیا اس نے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک وہ دن جب 18,000 آدمیوں نے جناب مسلم نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, اور دوسرا وہ دن بھی آیا کہ جب نماز عشاء پڑھنے کے بعد جناب مسلم نبی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو صرف 3 یا 4 آدمی, اور جب مسجد سے باہر نکلے تو یہ بھی چند افراد ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. اب سفیر حسین مسلم نبیل کوفے میں تنہا تنہا ہے, اس لیے کہ وہ تمام کے تمام شیعہ میں جب ہے جناب مسلم نبیل کی پشتراہی کر سکتے تھے, مثلا جناب حالی ابن عروہ اور اس طرح کے افراد, یا انہیں قید کر دیا گیا یا انہیں شہید کر دیا گیا. اب جناب مسلم جانے کو کہاں جائے, کوفے کے تمام دروازوں پہ پہرے لگے تھے کہ اگر جناب مسلم نبی شہر سے باہر جانے کی کوشش کرتے تب بھی گرفتار کیے جاتے, جاسوس چھوٹے پہ, یہاں تک کہ کوفے کی کوئی گلیوں میں دن بھر بھٹک گئے. جب شام کا جھٹپٹا وقت آیا تو ایک مومنہ کے گھر کے پاس دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. یہ وہ مومنہ تھی جس کو تاریخ نے توبہ کے نام سے یاد کیا ہے. توبہ کا ایک بیٹا تھا بلال جو حکومت کی دستگاہ میں اور فوج میں کام کرتا تھا. تو ہر بار بار دروازے پہ آتی تھی, دیکھتی تھی بلال آیا ہے نہیں آیا. میں زیادہ تفصیل میں بات یاد کیوں جاؤں گا, صرف ہمیں اور آپ کو اشوک نظران پیش کرنا ہے. اس لیے محرم کی تیسری تاریخ ہو چکی تو لے کے لیے آمادہ ہو جائیے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک مسافر وہ بھی دروازے سے ٹیک لگائے پہ کھڑا ہوا ہے. چنانچہ اس نے کہا, اے مرد عرب, میں سمجھتی ہوں تو کوفے کا رہنے والا نہیں ہے, زمانہ خراب ہے, حالات برا شور ہے, میں تجھ سے یہی نصیحت کروں گی کہ تو اپنے گھر کی راہ لے. جیسے ہی جناب مسلم نبی سے اسے جملہ کہا, جناب مسلم نبی نے سر بلند کر کے کہا کہ اے مومنہ یہ بتا کہ وہ شخص کہاں جائے جس کا کہیں کوئی ارادہ نہ ہو, جو اس شہر میں غریب الوطن ہو, غریب الدیار ہو. تو عام نام سے جناب مسلم کو جانتی تھی مگر شکل سے نہیں پہچانتی. اس نے کہا کہ پھر یہ بتا ہے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. جناب مسلم نبی نے کہا کہ وہ حسین کو جانتی ہے. کہا حسین کو کیوں نہ جانوں, وہ میرے امام میرے مولا ہے. کہا اے تو ہاں میں اسی حسین کا سفیر مسلم کے ہاتھ ہی ہوں. لیکن اس تعاون سے پہلے, اس کو رولانے کے لیے کافی ہے. جس وقت توہا نے کہا کہ مرد آرام اپنے گھر جا، دانوسنگی نے کہا کہ اے مومنہ اگر ممکن ہو تو ایک کٹورا پانی کا لے آ، میں اپنی پیاس بجھا لوں. توہا کٹورے میں پانی کا ہے، جناب حسین نبی نے پینا چاہا لیکن اس کٹورے میں آپ کے دندان مبارک سے خون آ گیا، نہیں پی سکے. جناب صاحب نے سوچا کہ شاید اب دنیا کا رزق میرے قسمت سے اڑ گیا ہے. پھر توہاں نے کہا کہ آپ اپنے گھر جائیے، تو جناب صاحب نے بتایا کہ میں مسلم نبی ہوں. اس نے کہا کہ آپ پھر گھر میں تشریف لے آئیے، میں آپ کی کنیز ہوں، یہ گھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو وہاں جناب حسین نبی کو اپنے گھر کے پہچانے ملے گی. وہاں جناب حسین نبی نے مصلی بچھا دیا، عبادت پروردگار میں مشغول ہو گئے. اور ادھر اس کا بیٹا حکومت کی طرف سے جناب حسین نبی کی تلاش میں پورے دن سر کرنا، رات گئے دیر سے واپس آیا تو اس نے کسی کی عبادت کی آواز سنی. اب جو پہچانے میں گیا تو دیکھا جناب حسین نبی نماز پڑھ رہے ہیں. عزیزان محترم، اسی اثنا میں جب جناب حسین نبی کو نماز سے کچھ فرصت ملی تو آپ پہ غنودگی کی کیفیت تاری ہوئی. اتنے میں آپ نے مولا کائنات امیر المومنین کو خواب میں دیکھا، کہہ رہے ہیں کہ مسلم اب میرے پاس آنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مسلم اب میرے پاس آنے کے لیے تیار ہو جاؤ. صبح کا وقت ہو رہا تھا، جناب مسلم نبی نے نماز صبح ادا کی، اور ادھر توا کے بیٹے نے وہاں جاسوسی کی، ابن زیاد کے لشکر پہ لشکر آنے لگے جناب مسلم نبی کو گرفتار کرنے کے لیے. جناب مسلم ابن عقیل نے اپنے جسم پہ زرہ پہنی، تلوار ہاتھ میں لے کے باہر نکلنے لگے تو ہمارے نے روکا. جناب مسلم کہتے ہیں ہم آل رسول ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تیرے گھر کی حرمت ضائع جائے، میں گلی میں جاؤں گا اور اس سے جنگ کروں گا. چنانچہ باہر نکلے جنگ کر رہے ہیں. آخر مسلم بھی کون ہے، خاندان رسالت کی ایک فرد. جناب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے بڑے بڑے سورما بھیجے گئے تھے، ان میں محمد ابن اشد بھی تھا جو سینکڑوں کے لشکر کے ساتھ آیا تھا. لیکن جب جناب مسلم نبی پہ قابو نہ پا سکے تو محمد ابن اشد نے ابن زیاد کے پاس پیغام بھیجا کہ امیر اور فوج بھیج دے. ابن زیاد نے جملہ کہلوایا کہ محمد ابن اشد فائے ہو، ایک مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے اتنا بڑا لشکر کافی نہ ہوا، تو اور فوج مانگ رہا. تو ابن زیاد کے جواب میں محمد ابن اشد نے یہی کہا تھا، ابن زیاد پہچانتا بھی ہے اس کے خاندان رسالت کی ایک فرد ہے. میرا سامنا خاندان رسالت کی ترماروں میں سے ایک تلوار سے ہے. جناب مسلم پہ جب اس طرح سے قابو نہ حاصل کر سکے تو ایک گڈھے کو خط و خاشاک سے بھر دیا گیا اور فوجیں پیچھے ہٹنے لگی. جناب مسلم نبی حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور تاریخیں بتاتی ہیں کہ چاروں طرف گھروں کی چھتوں سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی. جناب مسلم نبی جب جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے، اسی گڈھے میں گرے جس میں خط و خاشاک کو بھر دیا گیا. گرفتار کر کے جناب میں یقین کی یہ جملے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ واقعہ کربلا نامکمل ہے اگر جناب مسلم نبی کی شہادت نہ بیان کی جائے، اس لیے کہ سفیر حسینی واقعہ کربلا کی شہادت کا سرچشمہ مقدمہ ہے، پیش خیمہ ہے. عزیزان محترم، جناب مسلم نبی کے ہاتھ کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا اور اس عالم میں لے آئے ابن زیاد کے دربار میں. گفتگو میری خالی ابن زیاد کے دربار میں جب آئے تو کسی نے کہا کہ مسلم امیر کو سلام کرو. دیکھیں یہ ہے ایمان. جناب اس امیر اس دربار میں کہتے ہیں کہ مالی امیر ان سے ول حسین، یاد رہے کہ میرا کوئی امیر فاطمہ کے لال حسین کے علاوہ نہیں ہے. میں اگر سلام کروں گا تو حسین کو سلام کروں گا، غیر ممکن ہے کہ ابن زیاد جیسے فاسق و فاجر کے سامنے میں جھک جاؤں اسے سلام کروں. ابن زیاد کہتا ہے اچھا مسلم تم سلام کرو نہ کرو مگر تمہیں قتل بہار کیا جائے گا. قتل کا اس نے حکم دے دیا. اس سے پہلے جناب مسلم امیر نے پانی کی خواہش ظاہر کی، پانی لایا گیا، پیاس کا غلبہ تھا، لیکن جناب مسلم امیر نے پینا چاہا تو پھر آپ کے دہنے مبارک سے خون آیا اور پانی میں شامل ہو گیا. اس پانی کو پھینک دیا گیا، دوسرا پانی لایا گیا، اس میں بھی یہ صورت حال پیش آئی. تیسرا پانی لایا گیا، اس میں بھی یہ صورت حال پیش آئی. جناب مسلم امیر نے کہا پانی میری زندگی چھوڑ گیا. میں کہوں گے مسلم شاید یہ اشارہ ہے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو اگر نماز پڑھی اور نماز